الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والهكم اله واحد صدق الله العظيم. بہت ہی احترام عزت اور اکرام کے لائق بزرگو اور عزیز دوستو، دو تین جمعہ پہلے محرم کی مناسبت سے اہل السنہ والجماعت کا مسلک کیا ہے شیعہ کے مقابلے میں، اس کی کچھ ابتدائی بات ہوئی تھی. دراصل اسی مسجد کے کی پہلی منزل پر ایک اتوار کے دن ترتیب سے دین کی تعلیم ہوتی ہے. تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے بہت ہی مختصر الفاظ میں دین کے علوم کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اسی سلسلے کی کتاب ہے فہم دین، اس میں سے وہ موضوع پیش کیا گیا تھا. پھر خیال ہوا چونکہ جمعہ کا دن بہترین وقت ہے دین کی تعلیم کے لیے، اس لیے ایک ترتیب کے ساتھ دین کو سمجھایا جائے. چنانچہ اسی کتاب فہم دین کا جو پہلا سبق ہے، پہلا دوسرا، اس کو آج پیش کرنے کا ارادہ ہے، تاکہ ایک ترتیب سے دین کی بات، اس لیے کہ آنے والوں میں بہت سارے معلومات والے لوگ جہاں ہوتے ہیں وہیں نوجوان بھی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ترتیب سے دین سمجھانے کی ضرورت ہے. چنانچہ پہلا سبق ہے کہ دین اور شریعت دونوں میں فرق کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے. تو دین اسلام جو ہے، دین اسلام کی بنیاد وہ علوم اور احکام ہیں، وہ علوم اور احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. اللہ کی طرف سے جو حضور چیزیں لے کے آئے ہیں، اس میں تو ایک ہے علوم، معلومات ہے اللہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، مختلف چیزوں کی حقیقتوں کے بارے میں معلومات لے کے آئے ہیں حضور، علوم لے کے آئے ہیں. اور دوسرے احکام ہیں کہ تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو. تو یہ جو علوم اور یہ احکام جو حضور اپنی طرف سے پیش نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے لائے، یہ ہے دین اسلام کی بنیاد. اور یہ علوم ہیں کہاں پر؟ قرآن میں اور حدیث میں محفوظ ہیں. اس کا جو سورس ہے، اللہ کی طرف سے لائی ہوئی جتنی باتیں ہیں حضور نے جو پیش کی ہیں، وہ یا تو قرآن پاک میں ملیں گی یا احادیث میں ملیں گی. اس کا سورس قرآن اور حدیث ہے. اب یہ جو علوم حضور لے کے آئے ہیں، اس میں پھر دو حصے ہیں. ایک وہ جن کا تعلق اعتقاد سے ہے، عقیدے سے ہے، یعنی وہ سچائیاں، وہ حقائق جو ہم خود سے نہیں جان سکتے بغیر انبیاء کے بتائے ہوئے، ان سچائیوں کو انبیاء کے بتانے کی بنیاد پہ ہم مانتے ہیں، دل میں بٹھاتے ہیں. عقیدہ کہتے ہیں عقدتن سے، گانٹھ مارنے کو بولتے ہیں. تو عقیدے سے متعلق باتیں وہ ہوتی ہیں جن کو ہم دل میں پختہ یقین کے ساتھ بٹھاتے ہیں. جیسے گانٹھ مارنے کے بعد کوئی چیز مضبوط ہو جاتی ہے، تو جو باتیں دل میں پختگی کے ساتھ بٹھائی جاتی ہیں وہ ہے عقیدہ. تو یہ وہ سچائیاں ہیں جو انبیاء ہی سے معلوم ہوتی ہیں، جس کو ہم ایمان بھی کہتے ہیں، عقائد. جیسے ہم چاہے جتنا زمین و آسمان پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ کی تفصیلات ہم نہیں جان سکتے. اللہ کی تفصیلات، تفصیلی صفات ہم اللہ کی نہیں جان سکتے. پیدا ہونے کی بات کی چیزیں ہم جانتے ہیں، لیکن پیدا ہونے سے پہلے کی چیزیں ہم نہیں جانتے. یہ دنیا کیوں بنائی گئی، کب بنائی گئی، انسان کیوں بنایا گیا، یہ سچائیاں ہم اپنی طرف سے، اپنی سائنس سے ہم نہیں جان سکتے، اپنا دماغ لڑا کے ہم نہیں جان سکتے. ایسے ہی انتقال کے بعد، مرنے کے بعد کیا کیا ہونے والا ہے، اس دنیا کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، یہ سب وہ باتیں ہیں جس کو ہم انسان اپنے ذرائع سے، اپنی عقل سے، اپنی سائنس سے جان نہیں سکتا. تو ایسی سچائیاں جو انسان چاہے کچھ کر لے، سمندروں کو کھوج مارے اور فضاؤں میں ریسرچ کرے، اس کا جواب اس کو مل ہی نہیں سکتا. تو ایسی سچائیاں بتانے کے لیے کچھ اللہ کے بندے کھڑے ہوئے ہیں، رسول. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کے پاس سے علم آیا، اس کائنات کی حقیقت یہ ہے، اس انسان کی حقیقت یہ ہے، زندگی کا مقصد یہ ہے، اور موت کے بعد یہ ہوگا، تقدیر کی بات ہے. یہ سب وہ سچائیاں ہیں جو انسان کسی بھی ذریعے سے معلوم کرنا چاہے خود سے معلوم نہیں کر سکتا. یہ سب غیبی باتیں ہیں، چھپی ہوئی باتیں ہیں، یہ رسول ہی بتاتے ہیں، اور اللہ کے بتانے سے بتاتے ہیں، وہ بھی اپنی عقل سے، اپنی ریسرچ سے نہیں بتاتے. تو دین کا ایک حصہ وہ ہے جو اعتقاد سے متعلق ہے. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، موت کے بعد کیا کیا ہونے والا ہے، اس کی تفصیلات، یہ سب ہم نہیں جان سکتے، یہ سچائیاں رسول ہی بتاتے ہیں. تو یہ جو عقیدے ہیں یہ دین کا بنیادی حصہ ہے. یہ اعمال میں، احکام میں کہیں خامی ہو جائے تو اس کا نقصان تھوڑا ہوتا ہے، لیکن عقیدہ بگڑ جائے تو پھر انسان کا پورا معاملہ ہی خراب ہو جاتا ہے. تو دین میں جو عقائد بیان کیے گئے ہیں ان کی حیثیت دین میں جڑ اور بنیاد کی ہے. اور پھر دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق عملی زندگی سے ہے، ہماری پریکٹیکل لائف سے ہے، کہ یہ کرو یہ مت کرو. تو یہ عملی حصہ ہے. اس کے بہت سارے شعبے ہیں دین میں، جیسے عبادات ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکات دینا ہے، حج کرنا ہے، یہ اعمال ہیں، عبادتوں سے تعلق ہے. ایسے ہی معاملات کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل بتائی گئی ہے کہ کون سا معاملہ حرام ہے، کون سا حلال ہے، سود نہیں لینا ہے، رشوت نہیں لینا ہے، اور دھوکے کی تجارت نہیں کرنا ہے، سچ بولنا ہے. یہ ساری چیزوں کا تعلق معاملات سے ہے، جس میں پیسے کا لین دین کہیں نہ کہیں آ کے جڑتا ہے. تو اس کے بارے میں بہت سارے احکام ہیں. ایسے ہی احکام کا ایک شعبہ ہے معاشرت، کہ ہم سوسائٹی کو کیسے مینٹین کریں گے، بیوی کے ساتھ کیسے رہیں گے، بچوں کے ساتھ کیسے رہیں گے، والدین کے ساتھ کیسے رہیں گے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہیں گے. اس میں بھی حلال اور حرام ہیں. ایک طریقے سے رہیں گے تو ثواب ہے، اور اسی کو طریقے کو چھوڑ دیں گے تو حرام ہے. تو جس طرح کھانے پینے میں احکام میں حلال حرام ہے، رہن سہن میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہیں جس کا حکم ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ حرام ہیں. ایسے احکام کا ایک دائرہ ہے اخلاق، ہمارے اخلاق کیسے ہو، ہمارا کیریکٹر کیسا ہو. جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، منافقت کرنا، بے ایمانی کرنا، ناانصافی کرنا، تو اخلاق سے متعلق، بد زبان ہونا، گالیاں بکنا، اس کا تعلق اخلاق سے ہے. اور ایک شعبہ ہے دین کے احکام کا، وہ ہے دین کی طرف دعوت دینے میں وقت لگانا، دین کی مدد کرنا. اس سلسلے میں بھی احکام ہیں، اس سلسلے میں انسان کی ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں. اور ایک شعبہ ہے دین کا سیاست سے متعلق، حکومت سے متعلق، کہ حکومت کیسے قائم کی جائے گی، حکومت کیسے چلائی جائے گی، پبلک کے امور کیسے چلائے جائیں گے. اسی میں آپ کے ووٹ کا بھی مسئلہ ہے، جس کے بارے میں آج کل مہم چل رہی ہے کہ سب لوگ جو ہے ووٹر لسٹ میں اپنا نام لکھوائیں، ووٹ دینا واجب ہے. تو ایسے بھی پورے احکام ہیں، ووٹ کس کو دیں گے، کس کو نہیں دیں گے. اس میں بھی یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جسے چاہا ووٹ دے دیا، اس میں بھی حق اور انصاف کو دیکھنا پڑے گا، کون سمجھدار ہے دیکھنا پڑے گا. اور جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں پھر وہ حکومت پہ آ کے جتنے غلطیاں کرے گا اس کی بھی ذمہ داری ہم کو ہوگی اگر ہم نے غیر ذمہ داری سے ووٹ دیا. تو ووٹ بھی کوئی ذاتی چیز نہیں ہے، وہ بھی دینی چیز ہے. تو سیاست سے متعلق بھی، احکام سے متعلق بھی تفصیلی شریعت میں احکام موجود ہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے چلنے کی چیز نہیں ہے، اس میں بھی شریعت تفصیلی احکام دیتی. تو یہ احکام کے بہت سارے شعبے ہیں. اب آئیے ایمان کی طرف. ایمان کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ کل ما جاء به الرسول من عند اللہ، یہ ہے ایمان کی ڈیفینیشن، کہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جو باتیں لے کے آئے ان سب کو ماننے کا نام ایمان ہے. جتنی بھی چیزیں اللہ کی طرف سے لے کے آئے، ان سب چیزوں کو ماننے کا نام اسلام ہے، ایمان ہے، ایمان. اس میں سے اگر کوئی آدمی ایک چیز کا بھی انکار کرے تو پھر وہ مومن نہیں رہتا. یہ 100 باتیں مان رہا ہے، ایک ہی بات نہیں مان رہا ہے جو اللہ کے نبی نے بیان کی، اللہ کی طرف سے لائے ہیں، ایک بات بھی نہیں بیان کر رہا، 1000 باتیں مان رہا ہے، ایک بات نہیں مان رہا. تو ایک چیز کو بھی کوئی نہیں مانے گا تو پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا، مومن نہیں رہے گا. مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ توحید کے بارے میں حضور جو فرماتے ہیں وہ مانتا ہوں، اللہ ایک ہیں، وہی پالنے والے ہیں، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. صفات کے بارے میں اللہ کے نبی جو فرماتے ہیں وہ سب مانتا ہوں، اللہ خالق ہیں، مالک ہیں، حاکم ہیں، میں یہ سب چیزیں مانگتا ہوں. رسولوں کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں حضور وہ سب میں مانتا ہوں، مگر قیامت کی تفصیل میں ایسا ہوگا جو ہے، اس میں کچھ چیزوں پہ مجھے یقین نہیں آتا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یا جنت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ حوریں ہوں گی اور غلمان ہوں گے، یہ ذرا مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یا قبر کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ فلاں چیز جو حضور فرما رہے ہیں یا حدیث میں ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہوگا. ہماری عقل قبول کرے فلاں نہ کرے، جو کچھ بھی حضور سے ثابت ہے، جو کچھ بھی اللہ کے نبی لے کے آئے ہیں، وہ سب کا سب ماننا، اس کو ایمان کہتے ہیں. ایک نقطہ بھی نہیں مانیں گے تو پھر مومن نہیں رہے گا، آدمی کافر ہو جائے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، شاید جا کے مندر میں گھنٹہ بجانے سے یا آفس میں جا کے رجسٹری کرا لینے سے جا کے جب آدمی کافر ہوتا ہے، نہیں، ایک بات بھی نہیں مانے گا. ابھی حال ہی میں پچھلے مہینے میں ایک باغپت یو پی کا ایک خاندان جو ہے، ان کے گھر میں، ان کے خاندان میں کچھ خودکشی یا قتل کا واقعہ ہوا، تو ان کو مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اتنا غصہ آ گیا کہ جا کر انہوں نے باضابطہ طور پہ 20 افراد نے اپنے آپ کو ہندو ڈکلیئر کیا، مذہب چھوڑ دیا، اور جا کر انہوں نے باضابطہ پوری قانونی کاروائی کر کے اپنے آپ کو ہندوؤں میں شامل کر لیا. تو ایسے بہانوں سے، بہانوں سے کرنا تو بھول نادانی کی بات ہے، مگر سوال یہ ہے کہ وہ لوگ پہلے سے اصل میں مومن تھے ہی نہیں، ان کو یقین تھا ہی نہیں. اگر ان کو حضور کی پوری باتوں پہ یقین ہوتا تو وہ لوگ جاتے ہی نہیں تھے، وہ اصل میں پہلے سے مومن تھے ہی نہیں، زمانہ سمجھ رہا تھا کہ مومن ہیں. ورنہ دین کی کسی ایک بات میں بھی کسی کو شک ہے، حضور نے جو بتایا ہے وہ 1000000 باتیں ہوں گی، اس میں سے ایک بات میں بھی آپ کو شک ہے، آپ اس کو دل سے نہیں مانتے، تو آپ مومن نہیں ہیں، چاہے لسٹ میں آپ کا نام مومن میں ہو. تو یہ ہے ایمان کی تعریف. اب جو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، اس وقت تو سامنے جو سننے والے تھے، حضور نے جو بھی فرمایا، جو بھی منہ سے نکلا، وہ ماننا ان پہ لازم ہوتا تھا. اس میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں بھی وہ شک نہیں کر سکتے تھے، ایمان کی شرط ہر چیز کو ماننا تھا. لیکن اب جو ہے، اب ہمارے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، ہمارے حضور کی زبان سے ہم نہیں سن رہے ہیں یہ کرو یہ کرو یا یہ ایمان ہے یہ کر، علوم اور احکام ہم حضور کی زبان سے نہیں سن رہے ہیں. تو اب کے بارے میں کیا ہے، بعد والوں کے بارے میں یہ ہے کہ جو چیز بھی قطعی پکے طریقے سے ثابت ہو گئی کہ یہ حضور نے ہی فرمایا ہے، اس کا ماننا ضروری ہے. اب حدیث کے نام سے بہت ساری معلومات ایسی ملتی ہیں جو پکے طریقے سے ثابت نہیں، بالکل قطعی انداز میں، جیسے 2 اور 2 کی طرح صاف. تو ایسی باتیں جو حضور نے ہی فرمائی ہیں، پکے طریقے سے ثابت نہیں ہیں، اگر ان میں سے کسی چیز کا آدمی انکار کر رہا ہے تو کافر نہیں ہوتا، اس کو نہیں مان رہا. لیکن جو باتیں پکے طریقے سے ثابت ہو گئی ہیں، ان میں سے کسی بات کا انکار کرے گا تو پھر کافر ہو جائے گا. ایسی چیزوں کو شریعت کی اصطلاح میں ضروریات دین کہتے ہیں، وہ چیزیں جن کا ماننا ضروری ہے، جو قطعی حدیثوں سے پکے طور پہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ حضور نے فرمایا ہی ہے، تو ان کا ماننا ضروری ہے، ضروریات دین کہتے ہیں. اب آگے بڑھیے، اللہ کا سب سے پہلا جو مسئلہ آتا ہے، اللہ کا وجود، اللہ ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلہ آتا ہے ایمان معلوم ہونے کے بعد، ایمان کا موضوع ہونے کے بعد. تو دنیا میں ہمیشہ سے، جب سے دنیا چلی ہے، ہمیشہ سے دنیا کی ہر قوم میں، انسانوں کی آبادیوں میں، اللہ کو ماننے کا ہی رواج رہا ہے کہ ہمارا بنانے والا ہے، ایک ہے، اللہ ہے، کائنات کا بنانے والا ہے، تو ہمیشہ ہر قوم میں اللہ کو مانا گیا۔ ہاں یہ غلطی ہوئی کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ مورتیوں کو بھی مان رہے ہیں، شکتیوں کو بھی مان رہے ہیں، لیکن دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری قوم کی قوم یا ایک بڑا گروپ ایسا ہو جو کہتا ہو اللہ ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا پہلے زمانوں میں کبھی بھی۔ اسی زمانے میں یہ چیز ہوئی ہے، گزشتہ 100-150 سال کے درمیان یورپ میں ایسے لوگ پیدا ہوئے، پھر کمیونزم کے نام سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ ہی کو نہیں مانتے، یہ کائنات خود سے بنی ہے، خود سے چل رہی ہے، ہم اللہ ہی کو نہیں مانتے، بولنے والے اسی زمانے میں پیدا ہوئے۔ اور اس زمانے میں بھی بڑے زور و شور سے شور اٹھانے کے باوجود بھی اللہ ہے ہی نہیں، اللہ ہی کو نہیں ماننے والوں کی تعداد پوری دنیا میں کبھی بھی آٹے میں نمک کے برابر ہی رہی، اس سے زیادہ نہیں رہی۔ جیسا نمک ہوتا ہے بالکل برائے نام کہیں کہیں، ورنہ اس دور میں بھی جب یہ بات چلی ہے سائنٹسٹوں کی طرف سے، گمراہ سائنٹسٹوں کی طرف سے، تو یہ اس دور میں بھی اکثر لوگ اس کو کبھی نہیں مانتے ہیں۔ حتیٰ کہ جہاں جب کمیونزم پوری دنیا کی آدھی دنیا کے اندر چھایا ہوا تھا، اس زمانے میں بھی اندر سے لوگ اللہ کو مانتے تھے زبردستی کرنے کے باوجود بھی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کی فطرت میں بھی اندر میں یہی بسا ہوا ہے کہ اللہ ہے۔ جب ایک دم مصیبت آ جاتی ہے، جب لاچاری آ جاتی ہے، تو وہ لوگ بھی پھر ایک اوپر والے کو پکارتے ہیں، ایسا بہت ملا ہے۔ ایسے واقعات بہت ہوئے ہیں، جو زندگی بھر کہتا تھا کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں، ایک وقت ایسا آیا کہ جب ہر طرف سے مجبور ہو گیا تو اس نے اللہ ہی کو پکارا۔ تو چونکہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کو پوری دنیا کے لوگ مانتے تھے، اس وجہ سے قرآن مجید میں اس پہ زور نہیں ہے، اللہ ہے یہ ثابت کرنے پہ زور نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ہے یہ تو ساری دنیا مانتی تھی۔ صرف اس کے بارے میں اشارے آ گئے ہیں، تفصیل سے قرآن نے اس کو موضوع نہیں بنایا ہے کہ اللہ ہے، اس کی یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، اس لیے کہ وہ ایک صاف چیز ہے۔ بس کہیں کہیں اشارات آ گئے ہیں، جیسے ایک جگہ فرمایا ان اللہ خالق الحب والنوا، بے شک اللہ کون ہے، اللہ وہ ہے جو دانوں کو پھاڑتا ہے، گٹیوں کو پھاڑ کے اس میں سے پودے نکالتا ہے۔ ان اللہ خالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت، مردہ چیز میں سے زندہ چیز کو نکالتا ہے، انڈا مردہ ہے اس میں سے زندہ بچہ نکلتا ہے، بیج دیکھنے میں مردہ ہے اس کے اندر سے پودا نکلتا ہے، تو مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے۔ مرغی جو ہے زندہ ہے، اس میں سے جو انڈا نکل رہا ہے وہ مردہ ہے، جو انڈا دے رہی ہے مرغی، تو مردے میں سے زندے کو نکالتا ہے، زندے میں سے مردے کو نکالتا ہے۔ ذالکم اللہ، بس وہی ہے اللہ، فانا توفکون، تم کہاں جاتے ہو، کہاں پھیرے جاتے ہو۔ تو گویا بتائیں رہے صاف سیدھے انداز میں کہ یہ جو روزانہ تم واقعات اپنی طرف دیکھ رہے ہو کہ بیج پھٹ رہے ہیں اور اس میں سے ملکے نکل رہے ہیں، اس کے اندر سے باریک باریک جو ہے پودے نکل رہے ہیں، اور انسانوں کو اولاد ہو رہی ہے، جانوروں کو اولاد ہو رہی ہے، یہ جو واقعات جو بس یہ ہے، یہ جو کرنے والا ہے اسی کا نام ہے اللہ۔ رات دن جو تم واقعات دیکھ رہے ہو، جو تجربے تم کو ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کے سب نشانیاں، یہ سب کرنے والے کا نام ہی اللہ ہے۔ اب یہ آنکھوں سے یہ سب واقعات دن بھر دیکھنے کے باوجود جو پھر یہ بولے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، تو اس پہ آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے۔ ایک جگہ تعجب کرتے ہوئے فرمایا، نہیں اور ایک جگہ دلیل کے طور پہ، وفیل اردی آیات للموقنین، اللہ پہ یقین کرنے والوں کے واسطے زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں، ہر طرف دیکھو نشانیاں ہیں کہ ایک پیدا کرنے والا ہے۔ وفی انفسکم، اور خود اب تمہارے اپنے اندر اللہ کی نشانیاں، یہ تمہارا جو دل جس طرح سے کام کر رہا ہے، دماغ جس طرح سے کام کر رہا ہے، سب عجیب و غریب ہے، اگر پیدا کرنے والا نہیں ہے تو یہ ایسا ذہن بنا کیسا، اتنا نازک ذہن ہے، کسی بنانے والے کے بغیر کیسے بنے گا، اتنی عجیب آنکھیں ہیں، دیکھنے میں بس خالی اندر کچھ ہے نہیں مگر سب کچھ نظر آ رہا ہے، اگر کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے تو پھر آنکھیں آئی کیسے۔ تو خود تمہارے اندر بھی نشانیاں ہیں، کائنات میں بھی نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ ایک جگہ عجیب انداز میں فرمایا، افی اللہ شکن، تعجب ظاہر کرتے ہوئے فرمایا افی اللہ شکن، کیا اللہ کے بارے میں بھی شک ہو سکتا ہے؟ اللہ ہے نہیں ہے یہ سوچنے کے لیے بھی شک ہو سکتا ہے کیا؟ افی اللہ شکن، کیا اللہ کے بارے میں بھی شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین جو کچھ تم کو نظر آ رہا ہے اسی کا پیدا کرنے والا؟ جب اتنے بڑے آسمان تمہارے سامنے ہیں، اتنی بڑی زمین تمہارے سامنے ہے، تو اس کے پیدا کرنے والے کے بارے میں کیا شک ہے؟ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہوگا تو یہ کہاں سے آئے گی؟ بہرحال اس طرح سے کچھ اشارے کر کے کھلے صاف لہجے میں اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ بھئی اللہ کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا. ایک ہمارے اسی صدی میں ایک مولانا گزرے ہیں لکھنؤ کے، مولانا منظور نعمانی، بڑے سلیقے سے سمجھانے کی ان کو عادت تھی. تو ایک جو ہے یورپ کا ایک جوڑا میاں بیوی کا، وہ ساری دنیا میں جو ہے مختلف یونیورسٹیز میں ریسرچ کرتے ہوئے اسکالرس سے ملتے ہوئے وہ جو ہے ہندوستان پہنچے کہ ہم جو ہے خدا کے وجود کے بارے میں اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، دلیلیں ہم جاننا چاہتے ہیں، کیسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے. تو وہ لوگ یہاں وہاں معلوم نہیں کہاں کہاں دنیا میں ملتے ہوئے آئے ہندوستان. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم کسی مسلمانوں میں کے عالم سے ملنا چاہ رہے ہیں. تو ان کو کسی نے بتا دیا یہ مولانا منظور نعمانی، ان کے پاس جائیے. تو وہ آئے، وہ لوگ آ کے بڑے اہتمام سے اپنی تحقیق، ہم اتنے دن سے گھوم رہے ہیں اور ہم لوگ اتنا ریسرچ کر رہے ہیں اور ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالی ہیں، اس کی دلائل ہم آپ سے سننا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بہت بہت آسانی سے ہلکے پھلکے انداز میں انہوں نے بات کو بالکل ہی معمولی کر کے سمجھایا. مولانا منظور نعمانی نے کیا کیا، اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا، اس کے اوپر ان کی اپنی رائٹنگ سے کچھ لکھا ہوا تھا، کاغذ پہ کچھ لکھا ہوا تھا، وہ ٹکڑا نکال کے ان کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھیے یہ کاغذ کا پرزا ہے، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا. اب اگر میں یہ بولوں کہ یہ کاغذ پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ کسی نے نہیں لکھا تو آپ مانیں گے کیا؟ اس پہ تو ہاتھ سے لکھی ہوئی رائٹنگ موجود ہے. میں یہ بولوں کہ اس پہ جو کچھ یہ لکھا ہوا ہے یہ کسی نے نہیں لکھا، یہ خود سے ہی ہے، تو آپ مانیں گے کیا؟ تم نے کہا سیدھی بات ہے، نہیں مانیں گے، کسی نے کچھ لکھا ہوگا تو ہی. تو فرمایا اتنی بات ہے، ایک چھوٹے سے کاغذ کے اوپر چند الفاظ جو ہے اس کو آپ یہ نہیں مانتے کہ بغیر لکھے کہ یہ وجود میں آ سکتے؟ تم اتنی بڑی زمین کے بارے میں، یہ آسمان کے بارے میں، یہ سورج چاند کے بارے میں کیسے مانوں گا کہ بغیر بنائے کے بن گئے ہیں؟ آپ دو لفظوں کو نہیں مان سکتے خود سے لکھے بغیر لکھے لکھنے والے کے، تو اتنی بڑی کائنات کو میں کیسے مانوں؟ کائنات بتاتی ہے دن سے. اور وہ لوگ کار میں بیٹھ کے آئے، کار میں بیٹھ کے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں، یہ جو آپ کار سامنے کھڑی ہوئی تھی، یہ جو کار ہے یہ کسی نے اس کو نہیں بنایا، اور یہ جو آپ بغیر کسی ڈرائیور کے آ گئی ہے، اب تو ایسی کاریں بھی وجود میں آ گئی ہیں جو بغیر ڈرائیور کے بھی چلتی ہیں، سسٹم ہے اس میں، لیکن جس زمانے کا واقعہ ہے بغیر چلانے والے ڈرائیور کے کار چلتی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ جس کار میں آپ بیٹھ کے آئے ہیں یہ کار کسی نے نہیں بنائی، خود سے بن گئی، اور یہاں تک کار جو آئی ہے کوئی اس سے ڈرائیور کوئی تھا ہی نہیں، یہ خود سے مڑتی گئی، خود سے بریک پڑتا گیا، تو آپ مانیں گے؟ تو نے کہا نہیں مانیں گے. تو جب اتنی چھوٹی سی کار خود سے بن نہیں سکتی، خود سے چل نہیں سکتی، تو اتنی بڑی یہ دنیا خود سے کیسے بن گئی ہوگی، اور بغیر ڈرائیور کے، بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہی ہوگی؟ تو انہوں نے چپکے سے بہت ہی سادے انداز میں سمجھا دیا. تو اللہ ہے، اس کے لیے لمبی چوڑی گہری بحثوں کی ضرورت نہیں ہے، خامخواہ ایک صاف چیز وہ مشکل ہو جائے گی، آسان چیز ہے وہ. اس لیے قرآن مجید نے بہت تفصیل سے بار بار اس پہ بحث نہیں کی، خالی اشارات دے کے آگے بڑھ گئے. ہاں، قرآن مجید کا جو زیادہ تفصیلی موضوع ہے وہ ہے اللہ ایک ہے، اللہ ہے پہ نہیں، اللہ ایک ہے، توحید. پورے نبیوں کا خاص موضوع، جو گلی گلی کوچے کوچے ایک ایک انسان کو جا کر مخاطب کرتے تھے، انبیاء یہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، کئی خدا نہیں ہیں، یہ ہے قرآن کا موضوع. اس پہ قرآن میں بہت گفتگو ملتی ہے، نبیوں نے اس پہ بہت زور دیا ہے. تو اس میں قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکیلے ہی معبود ہیں اور کوئی معبود نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے قرآن مجید اللہ کی صفات کا تعارف کراتا ہے. کہ جس اللہ کو تم سب مان رہے ہو پہلے سے، ایک اللہ کو تو مان رہے ہو، خدا کو تو مان رہے ہو، اس خدا کی صفات کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی صفات کھل کے کسی کو سمجھ میں آتی ہیں تو پھر وہ شرک نہیں کرتا، پھر وہ یہاں وہاں ان کی ان کی پوجا نہیں کرتا اور مختلف شکتیوں سے مانگنے والا نہیں بنتا، جب اس کو اللہ تعالیٰ کی صحیح صفات کا علم ہو جائے۔ صفات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے بارے میں پوری تفصیل نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے آدمی یہاں وہاں بھٹکتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا توحید کو سمجھانے میں جو طریقہ ہے وہ اللہ کی صفات کو، کوالٹیز کو کھول کھول کے قرآن بیان کرتا رہتا ہے۔ مثلاً اب جس آدمی کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ساری دنیا کو بنایا ہے، وہ مان رہا ہے اللہ کے بارے میں یہ علم اس کو ہے، ساری کائنات کو بنانے والے اللہ ہیں، سب کو زندگی دینے والے اللہ ہی ہیں، سب کو موت دینے والے اللہ ہی ہیں، تندرستی دینے والے بھی اللہ ہی ہیں، بیماری بھی اللہ ہی دیتے ہیں، امیری بھی اللہ ہی دیتے ہیں، غریبی بھی اللہ ہی دیتے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے سب اسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اب یہ تفصیل کسی کو معلوم ہے اللہ کی یہ صفات ہے کہ وہی حیات دیتے ہیں، وہی موت دیتے ہیں، وہی غربت دیتے ہیں، وہی عزت دیتے ہیں، جب اللہ کی یہ صفات کا علم ہو گیا تو اب ایسا آدمی ظاہر ہے اب دوسروں سے جا کے حاجتیں نہیں مانگے گا، منتیں نہیں مانگے گا، دوسروں کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، کسی کی پوجا نہیں کرے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں توحید کو سمجھانے کا جو طریقہ زیادہ استعمال ہوا ہے اللہ کی طرف سے وہ ہے اللہ کی صفات کی تفصیل، کہ اللہ ایسے ہیں، اللہ ایسے ہیں، ایسے ہیں، اور اللہ ایسے نہیں ہیں۔ چنانچہ سورہ فاتحہ میں، آیت الکرسی میں اور سورہ اخلاص میں بہت مختصر انداز میں بات ہے، لیکن یہی بات ہے، اللہ کا تعارف کرایا گیا ہے۔ جب اللہ کی صفات معلوم ہو جاتی ہیں تو پھر توحید کو سمجھنا آسان ہو جائے اور مختلف شکتیوں کے پیچھے آدمی نہیں بھاگتا۔ جیسے سورہ فاتحہ میں ہم روز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اور شکریہ اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ رب العالمین، سارے جہاں کو پالنے والا وہی، پوری دنیاوں کا پالنے والا وہی ہے، اس واسطے اب تعریف اسی کی جائے گی، پوجا اسی کی جائے گی۔ تو سارے جہانوں کا پالنے والا یہ سمجھایا، الرحمن بڑا رحم والا ہے، پرجوش اس کا پیار ہے، کروڑوں اربوں شکل میں ہر وقت اس کا پیار ابلتا رہتا ہے، الرحیم مسلسل پیار کرنے والا، یہ نہیں کہ یوں پیار کر دیا چھوڑ دیا، خصوصی ہر ایک پہ توجہ بھی ہے، اور مالک یوم الدین، پیار سے ساری کائنات کو پال رہا ہے، ساری مخلوقات کو پال رہا ہے، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے وہ حساب لینے والا ہے، قیامت کا دن ایسا آنے والا ہے جب وہ انسانوں سے حساب لے گا کہ تم نے کیا کیا، اس دن کا وہی مالک ہے، اس دن کسی کی نہیں چلے گی۔ تو اس طرح سے تعارف اللہ کا کروا جا رہا ہے، اللہ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں۔ جب اللہ کا تعارف ہو جاتا ہے تو پھر آدمی شرک نہیں کرتا، دوسری جھوٹی شکتیوں کی طرف نہیں بھاگتا۔ ایسے ہی آیت الکرسی ہے، اس میں بہت پیارے انداز میں واضح کیا گیا ہے اللہ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں۔ جب اللہ کیسے ہیں معلوم ہو جائے تو پھر شرک سے آدمی بچ جاتا ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، پوجا کے لائق نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ کیسے ہیں؟ ہمیشہ سے زندہ ہیں۔ القیوم، سب کو زندہ رکھنے والے ہیں۔ الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو ان کو اونگ آتی ہے، نہ تو ان کو نیند آتی ہے۔ لہو ما، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے انہی کا ہے، زمین میں جو کچھ ہے انہی کا ہے۔ منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اللہ کے پاس بلا اجازت کے سفارش کسی کی کر سکے، کسی کی تائید کر سکے، کسی کا سپورٹ کر سکے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ساری مخلوقات کا اگلا پچھلا سب کچھ اللہ جانتے ہیں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور باقی مخلوقات میں سے کوئی بھی اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ سکھائے، اللہ بتائے، پوری بات وہ نہیں جانتے ہیں۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے، اس سے بھی بڑی ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور آسمان اور زمین کی حفاظت، اس کا انتظام اللہ کو نہیں تھکاتا، تھکتے نہیں اس سے اللہ تعالیٰ۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند ہیں اور بہت عظمت والے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت مانی جاتی ہے۔ تو آیت الکرسی میں ایسا اللہ کا تعارف کروایا گیا ہے کہ پھر آدمی شرک نہ کر سکے، مختلف شکتیوں مختلف طاقتوں کو ماننے والا پھر نہیں رہے گا جو آیت الکرسی کو سمجھا سمجھ رہا ہے. جیسے پہلا ٹکڑا اس میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ الحیو القیوم فرمایا پہلا، کہ ہمیشہ سے زندہ وہی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا وہی ہے. اب اللہ کو چھوڑ کے جن جن کو بھی لوگ پوجا کر رہے ہیں ان کے بارے میں وہ خود جانتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ پیدا ہوئے تھے مر گئے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے لوگ خدا مان رہے ہیں، تو وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پیدا ہوئے تھے، پھر ایک دن ایسا آ گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کہتے ہیں ایسا خدا ایسا نہیں ہو سکتا، جو پہلے نہیں تھا بیچ میں پیدا ہوا پھر مر گیا، ایسی چیز کبھی خدا نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ جو پیدا ہوا ایک دن، تو اس سے پہلے کون دنیا کو چلا رہا تھا؟ کوئی 100 سال پہلے پیدا ہوا، کوئی 1000 سال پہلے پیدا ہوا، تو وہ 1000 سال پہلے سے دنیا کو کون چلا رہا تھا؟ پھر وہ 50, 60, 70 سال رہ کے مر گیا، تو اس کے مرنے کے بعد کون چلائے گا؟ تو اللہ تو وہ ہونا چاہیے کہ جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ سے. القیوم اور سب کو قائم رکھنے والا اللہ ہے، دوسرے نہیں. پھر آگے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے کہ اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام سوتے بھی تھے، اونگتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، اور جتنے بھی خداؤں کو لوگ مان رہے ہیں ہندوستان میں بھی، جو لوگ مختلف خداؤں کو مان رہے ہیں ان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ جب وہ زندہ تھے تو وہ سوتے بھی تھے. شری کرشن جی کو اگر خدا مان رہے ہیں، شری رام چندر جی کو اگر خدا مان رہے ہیں، تو ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ سوتے بھی تھے، اونگتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، سوتے بھی تھے. تو قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ جو سونے والا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اصلی خدا جب سو جائے گا تو دنیا تباہ ہو جائے گی، وہ اونگے گا تو دنیا تباہ ہو جائے گی. خدا تو ایسا رہنا چاہیے جو 24 گھنٹے ہمیشہ ایکٹیو ہو، ہمیشہ بیدار ہو، ورنہ دنیا ختم ہو جائے گی. تو اس میں ایسے پورے خداؤں کی نفی ہوگی جو زندگی میں کبھی سوتے تھے یا سونے والے اونگنے والے، اس لیے کہ ان سے دنیا نہیں چل سکتی. اس کے بعد فرمایا لہو ما فی السماوات ما فی الارض، کہ اللہ وہ ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے مالک وہی ہے، اونر وہی ہے. اس میں وہ سارے خداؤں کی نفی ہو جاتی ہے جن کو لوگ مانتے ہیں کہ زمین و آسمان ان کا نہیں ہے، مگر ان کو جا کے ان سے پوچھتے رہتے ہیں، ان سے مانگتے رہتے ہیں. تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ جب زمین و آسمان میں سب کچھ جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تو تم دوسروں سے جا کے جو پوچھ رہے ہو وہ کہاں سے دے سکتے ہیں؟ اللہ کی چیز دوسرے لوگوں کے لوگ تم کو کہاں سے دے سکتے ہیں؟ جس کے وہ پراپرٹی ان کی نہیں ہے، مالک نہیں ہے، جب خود مالک نہیں ہے تو کیسے دے سکتے ہیں؟ اب یہ جتنی بھی مشرق قومیں ہیں، جن جن دیوی دیوتاؤں سے جا کے پوجا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، جو ان بھی طاقتوں کو مانتے ہیں، یہ لوگ ساتھ میں یہ بھی مانتے ہیں کہ زمین و آسمان ان کی نہیں ہے، اللہ کی ہی مانتے ہیں، اوپر والے کی ہی مانتے ہیں، مگر مانگنے کے وقت دوسروں سے جا کے مانگتے رہتے ہیں. جیسے مکے والے ہیں، وہ لوگ جو دیوی دیوتاؤں کو مانتے تھے ان کو زمین و آسمان ان کی ہے نہیں مانتے تھے. اور دنیا میں جتنی بھی مشرق قومیں ہیں، یہ ساری کائنات وہ اللہ ہی کی مانتے ہیں، جو مختلف دوسری شکتیوں کی ہے یہ نہیں مانتے. پھر بھی مانگنے کی جب بات آتی ہے تو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، یہ دیجئے، وہ دیجئے، اور ان کی پوجا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس آیت الکرسی میں فرما رہے ہیں کہ جب یہ چیزیں ان کی ہے ہی نہیں تو وہ کیسے تم کو دے سکتے ہیں؟ کیوں جا کے ان سے مانگتے ہو؟ اور جب وہ دے نہیں سکتے تو ان سے پوچھتے کیوں ہو جب ان کا کچھ ہے ہی نہیں؟ لہو ما فی السماوات. پھر اور ایک چور راستہ شیطان نے پیدا کیا تھا، ان کی تو نہیں ہے مگر سفارش کرا کے دے سکتے ہیں، زبردستی کر کے، لاڑ کر کے، پیار کر کے، ضد کر کے اللہ سے دلا سکتے ہیں. ہے تو سب چیزیں اللہ کی ہی، مگر اللہ سے دلا سکتے ہیں. فلاں بزرگ دلا سکتے ہیں، فلاں ولی دلا سکتے ہیں، فلاں شکتی دلا سکتی ہے، فلاں دیوی. فرشتوں کے بارے میں بھی مکے والوں کا، مشرکین کا یہی عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، لاڈلی ہیں وہ، اس واسطے وہ ضد کر کے دلا سکتی ہیں. اس لیے ہم ان لوگوں کو منا لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دیویوں کو پوجا کر کے منا لیتے ہیں، وہ ضد کر کے بڑے اللہ میاں سے ہم کو دلا دیتی ہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں توڑا کے، نہیں، میری سلطنت ایسی ہے کہ میرے پاس کسی کی سفارش نہیں چلتی بلا اجازت کے. میں خود جسے اجازت دوں وہ کسی کے بارے میں کچھ بول سکتا ہے، بلا اجازت ضد کر کے منوا کے کوئی مجھ سے لے، ایسا سسٹم میرے پاس نہیں ہے. پھر آگے فرمایا کون میرے سامنے سفارش کر سکتا ہے، سب کا علم ادھورا ہے اور میرا علم کامل ہے. ایک ادھورا معلومات والا کامل معلومات والے کو کیسے سمجھا سکتا ہے؟ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ کو چھوڑ کے مخلوق میں جتنے بھی ہیں وہ سب اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا اللہ نے دیا ہے، پورا علم وہ نہیں رکھتے. جب پورا علم نہیں ہے تو وہ سفارش کیسے کریں گے؟ بادشاہ کے سامنے جا کے جو سفارش کرتا ہے، علاقے کا آدمی، علاقے کا جاگیردار، وہ یہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت یہ فلاں آدمی کو نوکری دی جائے، میں اس کو جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے، یہ آدمی وفادار ہے سلطنت کا اور بڑا محنتی آدمی ہے، آپ اس کو نوکری دیجئے. تو بادشاہ کے سامنے جا کے بیچ والا ایک جا کے سفارش کرنے میں معلومات دیتا ہے بادشاہ کو، بادشاہ سلامت آپ کو اس آدمی کے بارے میں معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ بہت شریف آدمی ہے، بہت محنتی ہے، اس لیے میری معلومات کی وجہ سے آپ دیجئے. تو ہر سفارش کرنے والا اصل میں کچھ زیادہ معلومات رکھتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ فلاں فلاں اسی آدمی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو اصلی دینے والا اس کے علم پہ بھروسہ کر کے دیتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پورا علم تو مجھے ہے، ڈائریکٹ علم مجھے ہے، بیچ میں کوئی بھی سفارش کرنے کے لیے آئے گا اس کو خود ادھورا علم ہے، وہ مجھے کیسے کنوینس کر سکتا ہے، مجھے کیسے سمجھا سکتا ہے؟ میں بولوں گا تو اس کو کیا جانتا، تیرے سے زیادہ میں جانتا ہوں. تو چونکہ سب کا علم ادھورا ہے اس لیے کوئی اللہ کے سامنے آ کے منوا نہیں سکتے اللہ کو. ولا یحیطون بشیء من علمی الا بما شاء. اور ایک آگے وسیع کرسیہ السماوات والارض. اللہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ ان کی کرسی کے نیچے ہی پورے آسمان و زمین آ جاتے ہیں. لوگوں کے ذہن میں کیا تھی بات، شرک کرنے والوں کے یہاں وہاں جا کے پوچھتے تھے، چھوٹے چھوٹے دیوی دیوتا بنائے ہوئے تھے، ان سے حاجتیں مانگتے تھے، تو لوگوں کے دماغ میں غلط فہمی تھی کہ اتنی بڑی دنیا کو اکیلے اللہ کہاں چلا رہے ہوں گے، وہ تو تھک جائیں گے، کروڑوں انسان ہیں، ہر ایک کی اتنی پریشانیاں ہیں، وہ خود کہاں سے چلائیں گے. اس لیے انہوں نے چھوٹے چھوٹے ایریے کے ذمہ دار بنا دیے ہوں گے، جیسے بادشاہ کرتا ہے، جیسے دلی کا پرائم منسٹر ہے تو ہر ایک کا معاملہ اس کو نہیں معلوم ہوتا، الگ الگ کلیکٹرز موجود ہیں، پھر ایم آر اوز موجود ہیں، اور علاقے کے ذمہ دار ہیں، ہر شاخہ کے، ہر محکمے کے ذمہ دار الگ ہیں. تو اللہ نے بھی ایسا کیا ہوں گا، شیطان نے اس طرح سمجھایا لوگوں کو کہ مختلف فیلڈ کے لیے الگ الگ ذمہ دار بنا دیے ہیں، اب تفصیلات ان کو ہی معلوم ہے اور ان کی چلتی ہے. بادشاہ نے جس کو کلیکٹر بنایا ہے، بادشاہ نے جس کو وزیر بنایا ہے، اس کی بات سننے پہ مجبور ہے وہ. اس لیے کہ اکیلا بادشاہ پورا ملک نہیں چلا سکتا، بغیر وزیروں کے، بغیر کلیکٹروں کے، بغیر ٹیکس وصول کرنے والوں کے، ان سب کی مدد سے حکومت چلاتا ہے، فوج کی مدد سے حکومت چلاتا ہے. تو جب وہ لوگ سفارش کرتے ہیں تو مجبور ہو جاتا ہے، تمہارا خود ٹیکس وصول کرنے والا، تمہارا جاگیردار کسی کی سفارش کر رہا ہے تو تم کو ماننا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس کی مدد سے حکومت چل رہی ہے. تمہاری فوج کا سپہ سالار کسی کی تائید کر رہا ہے، سفارش کر رہا ہے تو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ اسی کی تائید سے تمہاری حکومت چل رہی ہے. تو لوگ سمجھتے تھے کہ مختلف پاورز والے ہیں، ان کے جو ہے جیسا بادشاہ محتاج ہوتا ہے، اللہ بھی ان کی بات سننے پہ مجبور ہیں، ایسا سمجھتے تھے. تو آیت الکرسی میں سمجھایا گیا کہ اللہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ یہ زمین و آسمان کا کاروبار چلانا ان کے لیے بہت ایک انگلی کا معمولی کھیل ہے، وہ بہت بڑے ہیں، ان کے سامنے کائنات چھوٹی ہے. بادشاہ کی طرح سسٹم، بادشاہ 5 فٹ کا رہتا ہے اور پورا ملک جو ہے لاکھوں میل کا ہوتا ہے، تو چھوٹا بادشاہ اتنا ملک کو سنبھالنے کے لیے کئی لوگوں کی مدد چاہیے اس کو، لیکن اللہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ ان کے سامنے یہ رائی کے دانے کے برابر ہے، زمین و آسمان ملا کے بہت بڑے ہیں اللہ تعالیٰ، اتنے بڑے اللہ کے لیے اس کائنات کو سنبھالنا مشکل نہیں. تو فرما رہے جو ان کی کرسی ہے، ابھی کرسی کے بعد عرش ہے، کرسی سے عرش اتنا بڑا ہے کہ اس کی کوئی نسبت ہی نہیں، اس کے اوپر پھر اللہ، اس کو تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے. صرف کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس کرسی کے نیچے ہی پورا کائنات آ جاتی ہے، یعنی بالکل ایک فرمایا کہ پوری زمین قیامت کے دن ایک مٹھی میں ہوگی اللہ. اب ایک مٹھی میں جو گولی آ سکتی ہے اس کو سنبھالنا کیا مشکل ہے. تو فرمایا تمہارے بادشاہوں پہ اللہ کو قیاس مت کرو، اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، ان کے سامنے دنیا بہت چھوٹی ہے، اس لیے اس دنیا کو چلانے کے لیے ان کو فوجوں کی ضرورت نہیں ہے، مددگاروں کی ضرورت نہیں ہے، جاگیرداروں کی ضرورت نہیں ہے، ٹیکس وصول کرنے والا جب کسی کی ضرورت نہیں ہے تو وہ کسی کی سنتے بھی نہیں، کسی کے سامنے وہ مجبور بھی نہیں ہے. بادشاہ سفارشیں اس لیے سنتا ہے کہ اگر سفارشیں نہیں سنے گا وہ وزیروں کی نہیں سنے گا، اپنے سپہ سالاروں کی نہیں سنے گا اور اپنے جاگیرداروں کی نہیں سنے گا تو ایک دن اس کی حکومت چل نہیں سکتی۔ تو وہ سمجھایا کہ اس کی کرسی، وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی کرسی کے نیچے ہی سب آ جاتا ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، آسمان اور زمین کو سنبھالنا اس سے اللہ کو کوئی تھکن نہیں ہوتی، بالکل تھکن نہیں ہوتی، وہ چھوٹی چیز ہے اللہ کے واسطے، کوئی مددگار فوج نہیں ہے اس کی، سب وہ خود کرتا ہے۔ جب خود کرتا ہے تو کسی کی سفارش بھی نہیں قبول کرتا، مجبور نہیں ہے کسی کی بات ماننے میں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ بلند ہے، الْعَظِيمُ، وہ بہت عظمت والا ہے۔ ایسی سورہ اخلاص کے اندر، اچھا ماشاءاللہ ٹائم ہو گیا، تو میرے بھائی بزرگو، قرآن مجید کا انداز توحید کو سمجھانے میں کیا ہے اور پھر توحید کے دلائل کیا ہیں، انشاءاللہ ترتیب سے تھوڑا تھوڑا کر کے بتائیں گے۔ تو یہ چیزیں آج کل سمجھنا ضروری ہے، ترتیب سے دین کو اور دلائل کو سمجھنا، توحید کے دلائل کو، اس لیے کہ ہم شرک والے ملک میں رہتے ہیں، یہ دلائل نہیں معلوم رہیں گے تو بہانے بہانے سے ایمان چلا جائے گا۔ بچوں کو بھی سیکھنا ضروری ہے، اتنا علم ہو کہ ہم کسی ہندو بھائی کو بھی پیار سے سمجھا سکیں، اتنا کم سے کم، ورنہ ہم ان سے متاثر ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم پورے علم دین کو حاصل کرنے کا شوق رکھیں، توجہ سے سنیں، یاد رکھیں اور ایمان اور اسلام پر جمنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔